बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है और आज अंदाज़े जहाँ में हमारी गुफ्तगू का मौजू है इस्लामी बेदारी और यमन का इनकलाब। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। तो लीजिए मुलाहजा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता और शमाली अफ्रीका में इस्लामी बेदारी के तहत जिन मुल्कों में आमरियत और डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ तहरीकें चल रही हैं उनमें यमन कई लिहाज से मुमताज़ हैसियत रखता है। एक तो इसका महल वक़ूह है जिसने अमरीका और डेमोक्रेसी के दिफा के दावेदार दीगर मुल्कों को अपने सारे दावे और नारे बालाए ताक रख के डिक्टेटर की हिमायत पर मजबूर किया, और दूसरे इस मुल्क के अवाम का इस्लामी रुझान है जो ट्यूनिस, लीबिया और मिस्र के अवाम के इस्लामी जज्बे से कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही हो सकता है। और ये दूसरा अहम उनसुर है जिसने आलमी साम्राज्य ताकतों को इस खौफ में मुब्तला कर दिया कि अगर इख्तदार यमन के अवाम के अख्तियार में चला गया तो फिर उनके तसल्लुत और उनके असर और नुफूज के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, और सबसे बढ़कर यह कि इसराइल के गिर्द घेरा तंग तर हो जाएगा। चुनांचे वहां आवाम के इनकलाब को सबोताज करने के लिए नया ड्रामा खेला गया जिसमें सऊदी अरब ने खास किरदार अदा किया, और इसी ड्रामे की तकमील के लिए मंगल को यमन में नुमाइशी सदारती इलेक्शन हुआ जिसमें सिर्फ एक उम्मीदवार मैदान में था, और वो भी ऐसा शख्स जो डिक्टेटर अब्दुल्ला सालेह के जरायम में बराबर का शरीक रहा है। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है सियासी उमूर के माहिर साजिद रिजवी साहब को, और इसी के साथ हमारा राबता दिल्ली स्टूडियो से होगा जहां हिंदुस्तान के सीनियर तजिया निगार कमर आगा साहब मौजूद होंगे, और लंदन स्टूडियो में बरसगीर के मुमताज़ दानिश्वर डॉक्टर इनायतुल्ला अंद्राबी से गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू का आगाज करते हैं साजिद रिजवी साहब से जो स्टूडियो में मौजूद हैं। रिजवी साहब, स्टूडियो में आपका खैर मकदम। यमन के बारे में आज गुफ्तगू हो रही है, मंगल को यमन में सदारती इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन के बारे में आपकी राय क्या है?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक तवील अरसे तक यमन के अवाम ने जो तहरीक चलाई और उसके नतीजे में अली अब्दुल्ला साले को वहाँ से भागना पड़ा और 30-32 साल का उसका इख्तदार बसाहिर जो है वो ख़त्म हुआ, और तवक्को तो ये की जा रही थी कि वहाँ पर भी जो है एक अवामी सतह पर जिस तरह मिस्र में हुआ, जिस तरह ट्यूनिस में हुआ, आइंदा आम इंतखाबात के लिए जो है वो रामवार होगी और की जाएगी। लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका जो मिस्र और ट्यूनिस की सूरत हाल देख चुके थे और वहाँ दो मगरिब नवाज डिक्टेटर जो हैं वो अपने अंजाम को बज़ाहिर पहुँच गए थे, इस अंजाम को देखते हुए उन्होंने जो है वो यहाँ इस इनकलाब को सबोताज करने की पूरी कोशिश की और एक ऐसा राय हल पेश किया कि जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि अली अब्दुल्ला साले इख्तदार में बाकी रहे और उसकी मौजूदगी में ही अगर इंतखाबात हों, आज़ादाना इंतखाबात हों, या इंतखाबात का अगर ढोंग रचाया जाए या नमाइशी इंतखाबात जिन्हें कहा जा सकता है वो हों जो अब तक होते रहे थे, एक बार फिर जो है अली अब्दुल्ला साले दोबारा इख्तदार पे बराजमान और शिद्दत के साथ जो है वो अवामी तहरीकों को और मुतालबात को जो है वो कुचले। लेकिन बहरहाल अवामी इनकलाबात जो शुमाली अफ्रीका से शुरू हुआ और मुख्तलिफ ममालिक में हमने देखने मिला और तहरीक रोज़ बरोज़ जोर पकड़ रही है, उसके पेश नज़र उनके पास कोई चारा नहीं था कि वो अली अब्दुल्ला साले को स्क्रीन से हटाएं, और उन्होंने उसे हटाया और अमेरिका में उसने जो है पनाह ली। लेकिन इस ड्रामे को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने उसी के नायब सदर को जो है मंसूर हादी को जो है वो इलेक्शन में नामजद सदारती नामजद मुकर्रर किया, और ये वाहिद तरह उम्मीदवार था कि जो इलेक्शन में जो है वो सदर के हिस्से से खड़ा हुआ, और अवाम को मजबूर किया गया कि वो इसी शख्स को जो है वो मुंतखब करें और ये शो किया जाए, ये जाहिर किया जाए कि अब जो वहाँ पर हालात थे, जो अवाम के मुतालबात थे वो पूरे हुए और इंतखाबात में एक अवाम के ज़रिए जो है नया शख्स जो है मुंतखब हो गया है। हालांकि ये वही शख्स है, वही मोहरा है कि जो علی عبداللہ صالح کے لیے کام کرتا رہا، اور اس کی غیر موجودگی میں جب وہ کچھ عرصے کے لیے فرار ہو کے سعودی عرب میں پناہ گزین ہوا تھا، اس وقت بھی اس نے بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ عوامی تحریک کو اور عوامی انقلابات کو کچلنے کی کوشش کی تھی، اور سینکڑوں یمنی عوام کے خون سے اس شخص کے بھی ہاتھ جو ہیں وہ رنگے ہوئے ہیں. تو یہ مضحکہ خیز جو ہے وہ انتخابات ہیں جو ہوا ہے، اور ایک عوام کے ساتھ جو یمنی عوام کے ساتھ بھونڈا مذاق ہے، اور یہ وہی ڈیموکریسی یا جمہوریت ہے کہ جو امریکہ اور مغرب نے یمن، تیونس اور مصر جیسے ممالک کے لیے جو ہے وہ ترسیم کی ہے یا معین کی ہے.
جی ساجد صاحب، ابھی آپ نے سعودی عرب کا ذکر کیا، یہ جو ڈرامہ یمن کے انقلاب کو سبوتاج کرنے کے لیے کھیلا گیا ہے، اس میں سعودی عرب نے اہم کردار ادا کیا. سعودی عرب کا انٹرسٹ کیا ہے یمن میں؟
دیکھیں، سعودی عرب کا یمن میں تو کوئی بظاہر ایسا کوئی وہ دلچسپی نہیں، اس حوالے سے نہیں ہے کہ اسے وہاں پر اس نے اپنے سیاسی کوئی محرم لانا چاہتا ہو، اپنے مفادات اس کے وہاں کوئی ہوں. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو مصر جیسا ایک بڑا ملک امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا، اور اسرائیل کا محافظ جو تھا وہ اس خطے میں ختم ہو گیا. لیبیا میں بھی یہی صورتحال پیش آئی کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ ایک زمانے تک امریکہ اور سامراجی قوتوں کے مخالف جو بغاوت کا علم بلند کرنے والا شخص تھا، بعد میں سب کچھ اس نے ڈھیر کر دیا تھا کرنل معمر قذافی نے، وہ حکومت بھی ان کے ہاتھ سے نکلی. تیونس میں بھی یہی ہوا کہ زین العابدین بن علی کو وہاں سے بھاگنا پڑا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہرحال ان لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، اور یہ وہ ممالک تھے کہ جہاں کسی حد تک بظاہر ڈیموکریسی تھی، یعنی صدارتی انتخابات ہوتے تھے، الیکشن ہوتے تھے، پارلیمنٹ تھی، پارلیمنٹ کے اجلاسات ہوتے تھے، کابینہ تشکیل پاتی تھی. سعودی عرب جیسے ممالک میں کہ جہاں پچھلے ایک صدی سے زیادہ عرصے سے جو ہے وہ ایک ہی خاندان کی حکومت چلی آ رہی ہے، سب کچھ ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں، ان کے لیے سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب کے آس پاس کے ممالک میں جمہوری اقدار جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں بنتی ہیں تو فروغ پاتی ہیں، تو سعودی عرب کا جو ہے وہ انجام کیا ہوگا، اسی سے سعودی حکام اور وہ ڈرتے ہیں. اور ان کو یہی ٹاسک دیا گیا تھا، یہ بہرحال مغرب نواز حکمرانوں کو بچانا، محفوظ رکھنا، ان کو اقتدار میں رکھنا، یہ اس علاقے میں جو ہے وہ ذمہ داری ہے سعودی عرب کی، اور سعودی عرب اس فریضے پر بخوبی عمل کر رہا ہے اپنے تئیں.
اچھا ساجد صاحب، اس خطے میں جو اسلامی بیداری کے تحت جن ممالک میں انقلابی تحریکیں چل رہی ہیں، ان کے سلسلے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے متضاد روش اختیار کی ہے.
جی،
کچھ ملکوں میں دکھانے کے لیے صحیح عوام کی حمایت کا نعرہ لگایا، جیسے تیونس میں آخری وقت میں اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، مصر کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیبیا میں اس نے فوج اتار دی. لیکن بعض ملکوں میں جیسے بحرین ہے اور یمن ہے، ان دونوں ملکوں کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو امریکہ نے فیس سیونگ کی بھی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ کھل کے آمریت اور ڈکٹیٹرشپ کی حمایت کی ہے. بحرین کے تعلق سے ہم پھر گفتگو کریں گے. یمن کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ ساری دنیا جان رہی ہے کہ یہ ساری کوشش یمن میں آمریت کو دوام بخشنے کے لیے ہے، آمریت کو جاری رکھنے کے لیے ہے، ورنہ ایک شخص ہٹ جائے اور اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا شخص آ جائے اور سسٹم وہی رہے، نظام وہی رہے، یہ امریکہ کی کوشش. اس میں اس نے جو ہے وہ ظاہرداری سے بھی کام نہیں لیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں، بظاہر اس وقت جو صورتحال امریکہ کے لیے بن رہی ہے وہ یہ پوری کوشش ان کی پہلے حتی مصر میں بھی یہی تھی کہ آخر تک وہ حسنی مبارک کا جو ہے وہ دفاع کرنے کی کوشش کرتا رہے اور عوام کو دبانے کی یا راضی کرنے کی کوشش کی گئی، اور پورے طور پر وہ اس ان کا پالیسی یہ رہی کہ مصر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار، یعنی حسنی مبارک جو ہے وہ اقتدار میں رہیں اور ان کا ساتھ جو ہے وہ امریکہ آخر تک دیتا رہا، جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا. یمن کے حوالے سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یمن جو ہے وہ اس خطے کا وہ ملک ہے کہ جہاں پر اسلامی جو رجحانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اگر وہاں پہ حقیقی معنوں میں عوامی حکومت آتی ہے اور کسی حد تک بھی عوام کو اپنے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینے کا جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے، تو وہاں سے جو چین ان کی پوری بنی ہوئی ہے ان کے اس علاقے میں اسرائیل کو تحفظ دینے والوں کی، امریکہ کے مفادات کی نگرانی کرنے والوں کی، وہ چین جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے.
جی بہت بہت شکریہ ساجد صاحب، آپ سے گفتگو ہماری جاری رہے گی. اور ناظرین، چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار قمر آغا صاحب موجود ہیں. قمر آغا صاحب، السلام علیکم. جی قمر آغا صاحب سے ابھی رابطہ برقرار نہیں ہوا ہے، چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب وہاں موجود ہیں. اندرابی صاحب السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب یمن میں منگل کو جو صدارتی الیکشن ہوا ہے، ڈیموکریسی اور جمہوریت کے اصولوں کے مطابق اس الیکشن کی حیثیت کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تضاد، جب ہم تضاد کی بات کرتے ہیں تو ایک تضاد ایسا ہوتا ہے جس کو کنٹرڈکشن ان ٹرمز کہتے ہیں،
جی
یعنی آپ ایسی کوئی بات کہیں جو کہنے میں ہی اس میں تضاد ہو، یعنی اس میں انہیرنٹ اس بات میں ہی تضاد ہو، یہ نہیں کہ آپ کے کہنے اور کرنے میں، بلکہ اس بات میں بجائے خود تضاد پوشیدہ ہو. تو اسی طرح یمن کا جو ہم کہہ رہے ہیں الیکشن، یہ کوئی یہ کیا الیکشن ہے؟ الیکشن یعنی انتخاب ہو گیا چوز کرنا، یعنی کسی کو آپ کوئی چوائس دے دیں اور اس کو کہیں کہ آپ چوز کریں، آپ منتخب کریں، آپ ان دونوں یا تینوں میں سے کیا چاہتے ہیں. اب وہاں آپ نے کیا چوائس دی ہے؟ وہاں تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے ایک آدمی کو. تو یہ اس کو انتخاب کہنا ہی سرے سے غلط ہے. یعنی اس کو اگر آپ کہنا چاہیں تو شاید ریفرنڈم کہہ سکتے ہیں. انہیں ریفرنڈم میں ایک کسی چیز کو ہاں یا نہیں کہنا ہوتا ہے، تو اس طرح کا. لیکن بہرحال وہ تو ایک ٹرمز، یعنی کنٹرڈکشن ان ٹرمز کی میں بات کر رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ریفرنڈم ہے نہ الیکشن ہے، ایک سبٹاج ہے، ایک عوامی تحریک جو اتنے مہینوں سے وہاں پر برپا ہے، تو اس کو سبٹاج کرنے کا وہ طریقہ ہے. تو اس کے روٹس اگر آپ چاہیں تو وہ نومبر میں جو جب علی عبداللہ صالح سعودی حکمرانوں سے ملنے گیا تھا، تو وہاں پہ یہ ایگریمنٹ طے پایا تھا. اور اس میں بیسیکلی جیسا آپ نے بالکل بجا فرمایا، اس میں سعودی مملکت اور سعودی آل سعود کا بیسک ان کا انپٹ ہے، اور انہوں نے یہ اس وقت ممکن بنایا. اور اس میں اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ آل سعود کی انٹرسٹ جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے یہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ خطے میں ایک سٹیٹس کو رہے، یعنی اس خطے میں چیزیں ایسی کی ویسی ہی رہیں، کوئی یہاں پہ کوئی تبدیلی نہ ہو. اور یہ آپ دیکھیں کہ اس خطے کا جو سٹیٹس کو، اس کی جو تشکیل ہے، سیاسی تشکیل، اس کی تاریخ تو پہلے ورلڈ وار تک جاتی ہے. یعنی یہ استعمار کا تشکیل کردہ ایک پولیٹیکل آرڈر ہے مڈل ایسٹ میں، اس کا تحفظ جو ہے وہ آل سعود کے ذمے ہے کہ وہ اس کا تحفظ کرے. اس کا تحفظ وہ دو مقاصد کے لیے کر رہے ہیں. ایک تو آل سعود کی اپنی کنگڈم، سعودی مملکت کے لیے ہر وہ تحریک اور ہر وہ تبدیلی مضر ہے جو خطے میں آ جائے، اور جس سے ان کی جو ایک ان کی جو خاندانی بادشاہت ہے، جس سے ان کو خطرات لاحق ہوں. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو استعماری مقاصد ہیں، جس میں اسرائیل کا دوام اور اسرائیل کا استحکام سرفہرست ہے، اس کو تحفظ ملے، اس کو کوئی زخم نہ پہنچائے. تو اس طرح کے مقاصد جو ہیں یہ آل سعود کے پیچھے رہے ہیں. معاف کیجئے، میں ذرا اس کو سعودی عرب کہنے سے مجھے روحانی تکلیف ہوتی ہے. میں اس مقدس خطے کو، جہاں پر کہ شرف کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں پہ ان کا تولد ہوا، میں اس خطے زمین کو کسی خاندان سے وابستہ اور کسی خاندان سے موسوم کرنے سے مجھے روحانی تکلیف ہوتی ہے. لہذا میں اس کو سعودی عرب کبھی کہتا نہیں ہوں. میں سعودی مملکت یا آل سعود کا نام لیتا ہوں. تو میری گزارش یہ تھی کہ اگر آپ اس سارے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آل سعود کی یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ کہ وہ یمن میں ہمیشہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یمن میں ایک غیر مستحکم حکومت رہے. انہوں نے ابھی جو ڈیفیکٹ ہو گیا وہ ایک ملٹری جنرل, ان کے بھی انہوں نے ان کو بھی وہ ان کی بھی کچھ مالی پشت پناہی کر رہے تھے. اسی طرح انڈیویجولی کچھ ایسے قبیلے ہیں یمن میں جو براہ راست جن کی آل سعود جو ہے وہ مالی پشت پناہی کر رہا ہے. مقصد یہی ہے کہ وہاں ایک کوئی 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 مستحکم حکومت وہاں کبھی قائم نہ ہو. تو یہ اس کی انٹرسٹ ہے کہ یمن ہمیشہ کمزور رہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یمن نے جب صدام حسین کا ساتھ دیا تھا کویت پر, جب صدام حسین نے انویٹ کیا تو انہوں نے صدام حسین کا ساتھ دیا تھا علی عبداللہ صالح نے, تو اس وقت سعودی عرب نے ان کو بالکل یعنی ان کی امداد بھی بند کی تھی, ان کے لوگ بھی وہاں سے نکالے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری جو وہاں پر جو گیم ہے اس کے پیچھے آل سعود کی جو ان کی مالی پشت پناہی اور انہی کا ہاتھ ہے, اور یہ اصل میں وہاں پر وہ امریکہ کا کام کر رہے ہیں بس. تو اسی وجہ سے اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہاں یہ بس وہی ہو رہا ہے. لیکن یہ میری کچھ ابتدائی گزارشات تھی, انشاءاللہ ابھی بحث چلے گی تو میں کچھ اور نکات اس تعلق سے کہوں گا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اندرابی صاحب. اور چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو, قمر آغا صاحب وہاں موجود ہیں. قمر آغا صاحب السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
جی قمر آغا صاحب, منگل کو یمن میں صدارتی الیکشن ہوا. اس الیکشن میں خاص بات یہ تھی کہ اقتدار کی منتقلی کے لیے جس شخص کو مد نظر رکھا گیا منصور ہادی, وہ ڈکٹیٹر کا نائب رہا ہے. اور جب عبداللہ صالح یمن سے بھاگ کر سعودی عرب میں علاج کے لیے گیا تھا تو اس وقت انقلاب کو کچلنے کی کمان منصور ہادی کے ہاتھ میں تھی, اور اس مدت میں اس نے سینکڑوں انقلابیوں کو خاک و خون میں غلطہ کیا اور پوری قوت کے ساتھ انقلاب کو اس نے کچلنے کی کوشش کی, اور عبداللہ صالح کے جرائم میں برابر کا شریک رہا ہے. ایسے شخص کو واحد امیدوار کی حیثیت سے, تنہا امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں عوام کے سامنے پیش کیا گیا. اس الیکشن کو آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے یہ ایک فارس الیکشن ہے, الیکشن کیا بلکہ ایک مذاق وہاں کی جنتا کے ساتھ کیا گیا ہے. اس طرح کہیں دنیا میں بھی کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں اس طرح الیکشن نہیں ہوتے. اس الیکشن میں جس میں کہ پریزیڈنٹ کی تصویر بھی چھپی ہے اور کوئی چوائس نہیں ہے, اور یہ بالکل اس کو کسی بھی صورت سے الیکشن نہیں کہا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے بعد وہاں کوئی تبدیلی بھی نہیں آنے جا رہی ہے فوراً, اس لیے کہ وہاں پہ جو پاور سینٹر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. ابھی بھی آرمی کے جتنے بڑے اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ سب عبداللہ صالح کے یا تو بیٹے ہیں یا ان کے بھتیجے بھانجے یا ان کے دوسرے رشتہ دار ہیں, اور انہی کے پاس ریئل پاور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ منصور خود ان کے بہت قریبی تعلقات رہے ہیں, بہت ہی ہمیشہ سے ان کے ساتھ مل کے ان دونوں نے کام کیا تھا, نہ ہی ان کا کوئی بدلاؤ لانے میں ہے. جیسا کہ انترابی صاحب کہہ رہے تھے وہ اسٹیٹس کو وہاں پہ بنا رہے گا. یمن ایک بہت ہی اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ کنٹری ہے. گلف آف عدن جو ہے وہ ایک طرف تو انڈین اوشن کو اور دوسری طرف ریڈ سی کو جوڑتی ہے. افریقہ اور ایشیا کا بہت امپورٹنٹ یہاں پہ بھی کچھ سنگم ہوتا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسٹریٹجیکلی سعودی عربیہ کے لیے, اور دوسری طرف امریکہ اور ویسٹرن نیشنز کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ذرا بھی یہاں پہ ایک صحیح حکومت آ جاتی ہے, اگر پبلک کا وہاں پہ رجحان والی ایسی حکومت آتی ہے جیسے وہاں کی عام جنتا چاہتی ہے, تو وہ نہ تو سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے اچھے ریلیشن رہیں گے اور نہ ہی امریکہ کے ساتھ رہیں گے. اس لیے ہر ممکن کوشش بڑی طاقتوں کی اور سعودی عربیہ کی یہی ہے کہ وہاں پہ اسٹیٹس کو بنا رہے. یمن کے ناردرن پورشن میں خاص طور سے اسیر پروونس کے اوپر سعودی عربیہ کا قبضہ ہے, اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ کافی بڑی تعداد میں تیل پایا جاتا ہے. سعودی عربیہ کسی بھی بڑی آئل کمپنی کو وہاں سے تیل نکالنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. اگر کوئی اس قسم کی جرات کرتا ہے آئل کمپنی تو اس کو اپنے یہاں کنٹریکٹ دینے سے انکار کر دیتا ہے. तो तेल का भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है सऊदी अरेबिया को। दूसरी तरफ ये भी है कि सऊदी अरेबिया में अगर यमन में डेमोक्रेसी आती है तो इसका सीधा असर खलीज के दूसरे देशों पे भी पड़ेगा, ख़ासतौर से पर्शियन गल्फ में जितने भी देश हैं उन सभी देशों पे, और सऊदी अरेबिया पे भी उसका असर सीधा पड़ेगा। और अब स्प्रिंग वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे इस तरह की हुकूमत बनती है, अवामी हुकूमत आती है, तो वो उनको वहाँ सपोर्ट भी मिलेगी। इसलिए सऊदी अरेबिया की हर मुमकिन कोशिश है, और उन्हीं की नहीं बल्कि मैं समझता हूँ जितने भी इस किस्म की हुकूमतें हैं उस पर्शियन गल्फ रीजन में, वो सभी, कोई भी नहीं चाहता कि वहाँ ज़रा भी चेंज आए। इसीलिए उन्हीं ने अब्दुल्ला साले को इम्यूनिटी भी दिलवाई, और उनको जो कि कई सौ लोगों के, बल्कि हज़ारों लोगों के मानने में जिसका हाथ है, जिसकी फ़ौज इन्वॉल्व थे, जिसके घर वाले इन्वॉल्व थे, उसको इम्यूनिटी मिली है। और वो उसने उसका कहना ये है कि वो वापस आके दोबारा से पॉलिटिक्स में भी वो एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक फार्स इलेक्शन है, और रीजन के दूसरी कंट्रीज़ की मदद के लिए ऐसा किया जा रहा है। यमन में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि बहुत पढ़ा लिखा है, जो कि बहुत सालों से वहाँ पे जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ रहा है और चाहता है एक जमहूरी निज़ाम वहाँ पे बने और तरक्की करना चाहता है। ये वो तबका है जो सभी लोगों के साथ मिल के रहना चाहता है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप वहाँ पे बनाना चाहता है, जो कि जाहिर सी बात है ये ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, इनका मजहबी जज्बा भी उसके पीछे है, इस तहरीक के पीछे, और ये एक लगातार कोशिशें कर रहे हैं, और उन्होंने उसके लिए बहुत ज़माने से कुर्बानियाँ देते चले आ रहे हैं। यमन एक हिस्टोरिक नेशन है जो कि सिविलाइजेशन, पुरानी सिविलाइजेशन का हमेशा से पार्ट रहा है, और जिसने जहाँ पे इस्लाम बहुत पहले शुरू की स्टेज में ही वहाँ पे आ गया था।
बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब। अंदराबी साहब, कमर आगा साहब की गुफ्तगु आपने मुलाहिजा फरमाई होगी कि यमन में जो इस वक्त सिस्टम है उसमें मंसूर हादी अब्दुल्ला का नायब, इसके अलावा वहाँ पर पूरे निज़ाम में, सिस्टम में डिक्टेटर अब्दुल्ला के बेटे, भांजे, भतीजे, भाई, यही सब मौजूद हैं। कोई फ़ौज का सरबराह है, कोई सिदारती गार्ड का चीफ है, कोई इंटेलिजेंस का चीफ है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरा सेटअप डिक्टेटर के ख़ानदान में ही मौजूद है। तो वहाँ पर तब्दीली क्या ला रही है जिसका अमरीका आ रही है, जिसका अमरीका दावा कर रहा है?
देखिए, तब्दीली तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं आ रही है, ये आप सही फरमा रहे हैं। वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसी का, अली अब्दुल्ला सालेह का कंट्रोल्ड है। लेकिन मैं ज़रा यहाँ पे एक बात करूँगा, आपकी तवज्जह और आपके जो मेहमानान हैं स्टूडियो में और इंडिया में, उनकी तवज्जह के लिए और नाज़रीन की तवज्जह के लिए मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ पे भी अभी लंदन में एक सेमिनार हुआ था और कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये अरब स्प्रिंग या इस्लामिक अवेकनिंग जो भी यानी नाम दे, तो वो कह रहे थे कि ये ज़रा रोल बैक हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि देखिए, ये जो पिछले साल ट्यूनीजिया से शुरू हुआ, मेरा ये कहना है कि ये इरिवर्सिबल है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब यमन में देखिए, सूरत हाल एक जगह थी, अब अली अब्दुल्ला सालेह फारिग हो गया और मंसूर हादी आ गया, तो सूरत हाल दूसरी जगह आ गई। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सूरत हाल अपनी जगह वापस नहीं गई, बल्कि दूसरी जगह चली गई, और दूसरी जगह में इस सूरत हाल के अपने चैलेंजेस हैं और अपने मौके हैं, वहां अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब देखिए ना, सबसे बड़ी बात आपके लिए, मेरे लिए, तमाम आज़ादी पसंद लोगों के लिए जो सबसे बड़ी बात है सेलिब्रेट करने के काबिल, यानी शादियाना मनाने के काबिल, वो ये है कि आखिर अवामी तहरीक जो उठी, इससे कुछ तो हो गया, यानी अली अकबर सालेह क्यों हट जाता, यानी कुछ ना कुछ तो हो गया। यानी अब देखिए ना, आप किसी चट्टान को आप हिलाना चाहें तो अगर थोड़ी सी भी आप देखें कि चट्टान में थोड़ी सी हरकत होती है, تو آپ کو اپنے اندر اعتماد پیدا ہوگا کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں اس سے کچھ ہو رہا ہے. تو کم از کم اتنا تو ہو گیا. البتہ یہ کہ یہ کوئی جوہری یہ کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ تحریکیں جب اٹھتی ہیں تو موجودہ حالت مطلوب میں تبدیل نہیں ہوتی, کسی دوسری سٹیج پہ چلی جاتی ہے. یمن میں ایسا ہی ہوا, مطلوبہ حالت تو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے لیکن یہ ایک دوسری پوائنٹ پہ آ گئی ہے صورتحال. اب جیسا کہ آپ کے قمر آغا صاحب فرما رہے تھے, یمن میں جو انفراسٹرکچر ہے وہاں کی سول سوسائٹی ہے, ہیومن رائٹس گروپس ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, وہاں لیبیا جیسی صورتحال نہیں ہے. تو وہاں اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ اگر عوامی جوش جذبہ رہا اور ان کی ڈائریکشن پراپر رہی تو معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں. منصور ہادی پہ معاملہ ختم نہیں ہوگا, معاملہ اس سے آگے بڑھے گا. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ہمیں اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کم از کم ایک چیز تو ہو گئی ہے وہاں پر. اور یہ آپ جو فرما رہے تھے, میں یہ میری گزارش ہے.
جی بہت بہت شکریہ ساجد صاحب. یمن میں جو صورتحال ہے جس کی طرف اندرابی صاحب نے اشارہ کیا اور ایک سیمینار کا ذکر کیا کہ جس میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اب یہاں پر جو اسلامی بیداری کی تحریک ہے یہ ریورس ہو رہی ہے, کیا اس صورتحال کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک واپس ہو رہی ہے یا ناکامی کی طرف جا رہی ہے؟
اندرابی صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کروں گا, اور جیسے کہ انہوں نے مثال بھی دی, بہت اچھی مثال دی کہ ایک چٹان کو کھسکانے کی بات ہو رہی ہے, اپنی جگہ سے ہلانے کی بات ہو رہی ہے, اگر وہ اس میں تھوڑی سی بھی جنبش آ جاتی ہے تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. یعنی چٹان, واقعی یہ چٹانیں تھیں اتنی بڑی بڑی کہ جن کو ہلانا جو ہے آسان کام نہیں تھا. علی عبداللہ صالح کا اقتدار سے ہٹ جانا اور اس کی جگہ اس کے نائب صدر کا آ جانا, اس کو ضرورت نہیں تھی کہ یہ انتخابات کراتے, یہ الیکشن کراتے, یہ ویسے ہی بیٹھ سکتے تھے. لیکن بہرحال ان کا انتخاب کرانے کا اعلان کرنا, الیکشن کرانا اور عوام کو مجبور کرنا کہ وہ آ کے جو ہے ووٹ دیں اور یہ سب ڈرامہ رچانا, خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیش رفت ہو رہی ہے. جو اہداف ہیں ان تحریکوں کے وہ بتدریج جو ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں, اور اس میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ اس بات کے اثر نہیں کہ رول بیک ہو رہی ہے یا پیچھے ہٹ رہی ہے اس کے اندر. اگرچہ ہم مصر یا تیونس یا لیبیا سمیت ہر جگہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹر ہٹ گیا اور ان کی جگہ نئے چہرے جو ہیں سامنے آ گئے اور نئے لوگوں کو جو ہے وہ اقتدار میں آنے کا موقع ملا, اگر 100% تبدیلی بے شک نہ صحیح لیکن اور ایسا ہوا بھی نہیں ہے. یعنی 100% تبدیلی کہ جس کو کہا جا سکے یا وہ نتائج جو ان تحریکوں سے متوقع تھے اور ہیں کہ وہ پورے ہو گئے, وہ پورے طور پر اس کے آثار بظاہر دیکھنے میں نہیں آ رہے کہ مکمل طور سے جو ہے وہاں پہ تبدیلیاں جو ہیں وہ آ گئی ہوں, کیونکہ وہاں کا سیٹ اپ اور وہاں کے جو نظام تھا وہ اس بری طرح معاشی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, جغرافیائی لحاظ سے مغربی طاقتوں کے پنجوں میں بری طرح جکڑا ہوا ہے کہ اس سے فوری طور پہ وہاں کی جو موجودہ حکومتیں یا سیٹ اپ ہے وہ چھٹکارا پانا ان کے لیے مشکل ہے اور آسان نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور اس کو ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ تبدیلیاں جو آئی ہیں یہ واپسی کی طرف لوٹ رہی ہیں, اور ہم امیدوار ہیں اور امید رکھنی چاہیے بے شک کہ اس میں جو ہے وہ مزید مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ دیکھنے کو آئیں گی. اور یہ مملکت ہیں کہ جہاں ڈکٹیٹرشپ تھی, آمریت کے جو آثار تھے وہ بتدریج عوامی طاقت کے سامنے جو ہے وہ عقب نشینی یا پسوائی اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے.
بہت بہت شکریہ. قمر آغا صاحب, جناب آپ کیا کہتے ہیں, صورتحال مایوس کن ہے یا امید افزا ہے؟
میں سمجھتا ہوں انترابی صاحب نے بہت صحیح بات فرمائی.
جی
اس میں یہ ایک بار جو یہ شروع ہوئی ہے تحریک, یہ رکنے والی تحریک نہیں ہے, یہ آگے ہی بڑھے گی. اس کی کئی وجہ ہیں. ایک سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب سے امریکہ میں ریسیشن آیا ہے وہاں کی اکنامی سلو ڈاؤن ہوئی ہے, یورپ میں کی بھی اکنامک کنڈیشن بگڑتی چلی جا رہی ہے, وہ جو ایک عوام میں ایک ڈر تھا وہ ختم ہو گیا ہے. عوامی تحریکیں ہر جگہ یہ تونس سے شروع ہوئیں اور فوراً ہی تمام پھیل گئیں. یہ جتنی بھی حکومتیں ہیں اس پورے خطے میں سعودی عربیہ سے لے کے میں سمجھتا ہوں موراکو تک، اس میں بہت سی حکومتیں، زیادہ تر حکومتیں ایسی ہیں جو کہ فیلڈ اسٹیٹ ہو چکی ہیں، اور لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ان حکومتوں کو ہٹا کے ڈیموکریٹک سیٹ اپ وہاں پہ لایا جائے، اور بیداری وہ آئی ہے، اسلامک بیداری بھی جس کو آپ کہہ رہے ہیں، ہم بھی اس کو اسلامک وہ چاہتے ہیں. یہ بیداری دیکھیے بہت پہلے سے آئی تھی، ایرانین ریولوشن کے بعد یہ شروع ہوئی تھی، لیکن اس کا عملی جامہ جو ہے وہ اب پہنچا ہے. اس کو تقریباً میں سمجھتا ہوں 30-35 سال لگ گئے یہاں تک آنے میں، اور اب یہ ارریورسبل ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. لوگوں کے دل سے وہ ڈر نکل گیا ہے امریکہ کا، وہ خوف نہیں رہا ہے، وہ اپنی حکومتوں سے نہیں ڈرتی. مگر ایک بات ہے، یہ بہت ہی سخت حکومتیں ہیں، یہاں پہ آرمی بہت ہی اسٹرانگ ہے، یہ آسانی سے سے پاور دوسرے لوگوں کو نہیں دیں گے، ڈیموکریسی کو نہیں آنے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں آنے والا جو 5-10 سال ہوگا وہ بہت سخت ہوگا، جس میں بہت زیادہ خون ریزی ہوگی، عام عوام جو ہے وہ لڑیں گے، وہ چھوڑنے پہ نہیں تیار ہیں، وہ ڈیموکریسی لینے پہ طے آمادہ ہیں. اور یہ گورنمنٹ بھی جس قسم کی ہے، ان کی جو یہاں پہ زیادہ تر دیشوں کی جو فوجیں ہیں، یہ بہت ہی ان کا اسپیشلائزیشن ہے ریپریشن کرنے میں، یہ ایک زمانے سے ریپریشن کرتی چلی آ رہی ہیں. تو یہ ایک ایسا دور میں عرب ورلڈ آ رہا ہے جس میں بہت کرائسس ہوگی آنے والے 4-5 سال میں، لیکن الٹیمیٹلی اس کو روکا نہیں جا سکتا، اور وہاں جلدی ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامک بیداری آئے گی، اور وہاں پہ عوامی حکومتیں بہت جلدی بنیں گی. نہ امریکہ کے پاس اتنے فائنینشیل سپورٹ ہے، نہ وہ اس کے پاس اتنی بڑی آرمی وہ مینٹین کر سکتا ہے کہ اس کو روک سکے. اور یہ جذبہ جو ہے اس کو آرمی یا فوج کوئی بھی سپریس نہیں کر سکتی. مائنڈ سیٹ لوگوں کا چینج ہو گیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی آئے، ایک حقیقی طور پہ جو پاور ہے وہ ان کے پاس آنا چاہیے. اس کے لیے جو لڑائی شروع ہوئی ہے یہ رکنے والی نہیں.
جی اچھا قمر آغا صاحب، یمن اور لیبیا دونوں ملکوں میں تقریباً صورتحال یکساں تھی، اور ایک ساتھ دونوں ملکوں میں یہ جو موجودہ انقلابی تحریک ہے شروع ہوئی، دونوں ملکوں میں آمریت تھی، اور دونوں ملکوں میں عوام دبا کے رکھے گئے تھے، کچلے گئے تھے، ان کے حقوق پامال کیے گئے تھے. لیکن دونوں ملکوں کے سلسلے میں امریکہ کا رویہ بالکل یکسر متضاد رہا ہے. لیبیا میں امریکہ نے عوام کی حمایت کا نعرہ لگا کر فوج اتار دی، اور وہاں کے ڈکٹیٹر کا انجام کچھ اور ہوا. یمن کے سلسلے میں امریکہ نے پوری طاقت لگا دی ہے ڈکٹیٹر کو بچانے کے لیے، اور وہاں کی آمریت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے. یہ فرق کیوں ہے یمن میں اور لیبیا میں؟ فرق کیا ہے جو امریکہ کے رویے میں تضاد پایا جاتا ہے؟
دو وجہیں ہیں.
جی جی جناب.
دیکھیے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ لیبیا میں جو حکومت تھی اس سے وہ لوگ خوش نہیں تھے.
جی.
اور دوسری بات یہ تھی کہ لیبیا یورپ سے بہت قریب ہے، اٹلی سے اس کے بارڈر ملتے ہیں. اور ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ لیبیا کے اندر بہت فائن کوالٹی کا تیل پایا جاتا ہے، جس کا کافی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور بھی دوسرے معدنیات بھی حاصل ہیں جس کے بارے میں خود لیبیا کو نہیں پتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ لیبیا میں پانی کا بہت بڑا بھنڈار ہے جو زمین کے نیچے ہے. ان تینوں چیزوں کی ضرورت یورپ کو بہت زیادہ ہے، اور وہاں کی جو حکومت تھی خاصر سے گدافی کی طرف ان کی پرسنل لڑائی تھی ویسٹرن دیش کے خاصر سے، جو پاپولر نہیں تھے. یمن میں حالات ذرا فرق ہیں. یمن کے اندر جو حکومت ہے اس وقت وہ پرو امریکن ہے، وہ امریکن انٹرسٹ جو ہے اس ریجن میں ان کو سرو کر رہی ہے، وہ پوری طریقے سے امریکہ کے انٹرسٹ میں کام کر رہی ہے. اور اگر یہاں پہ حکومت بدلے گی تو فوراً وہاں پہ عوامی حکومت آ جائیں گی، جو کہ وہاں پہ بیلنس آف پاور اس پورے ریجن کا بدل جائے گا، اور اس کا امیجیٹ اثر سعودی عربیہ پہ پڑے گا جو امریکہ کا سب سے ٹرسٹ وردی الائی ہے اس پورے ریجن میں. تو اس کے نتیجے بہت دور تک چلے جائیں گے. تیسری چیز یہ ہے، غور طلب یہ ہے کہ لیبیا کے اندر اسی لیے انہی نے فوراً اپنی فوجیں بھیج دیں جیسے آپ نے بتایا، اور بھیج کے وہاں پہ ایک ایسا چینج کرایا ہے کہ جو ان کے مقصد کو وہاں پہ حل کر سکے، جو سرو کر سکے. میں سمجھتا ہوں ان کو لیبیا میں بھی بہت زیادہ کامیابی نہیں مل پائے گی، کیونکہ لیبیا کے اندر بھی کافی اسلامک بیداری ہے، اور جس طریقے سے جو فورسز وہاں پہ پاور میں آئی ہیں ان کو کافی دشواریاں اٹھانا پڑ رہی ہیں، اور وہ آنے والے وقت میں بھی لیبیا کی عام جنتا جو ہے وہ اس کا رجحان ویسٹ کی طرف نہیں ہے، اور اس پوری بیداری میں بھی ویسٹ کی طرف نہیں تھی. وہ بھی ایکچولی چاہتے تھے ایک پیسفل اسٹرگل کرنا، شانتی پوروک طریقے سے وہ تختہ پلٹنا چاہتے تھے، اور عوامی حکومت وہاں پہ ایک اسلامک عوامی حکومت بنانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کو فوراً ویسٹرن دیشوں نے انٹروین کر کے کر دیا. مقاصد دیکھیے دونوں جگہ ایک ہیں، چاہے وہ لیبیا ہو چاہے وہ یمن ہو. میں سمجھتا ہوں یمن سے لے کے وہاں تک پورے ریجن میں ایک ہی مقصد ہے، اور سب کوئی نہیں چاہتا، کہیں عام جنتا بالکل نہیں چاہتی کہ کہیں بھی ذرا بھی وائلنس ہو. اس لیے کہ اگر اس بیداری میں اگر وائلنس ہوتا ہے تو اس کا فائدہ پورا ویسٹرن دیش اور یا وہاں کے ڈکٹیٹر فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا. اسی لیے یمن نے بہت انٹیلیجنٹلی وہاں کے عام جنتا نے کام کیا، اور انہیں نے ابھی تک دیکھیے جتنی بہادری سے وہ شانتی پوروک اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ ایک بہت ہسٹورک اسٹرگل ہے. ایسی اسٹرگل میں سمجھتا ہوں اس 21ویں صدی میں بہت کریئر دکھائی دیتی ہے. یمن اور بحرین دو ایک ایسے ایسے ملک ہیں کہ جس میں بہت ہی خوبصورتی سے وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور بالکل وہ پیسفل طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت سے وہاں پہ وہاں کی حکومت ہٹا کے ایک عوامی حکومت بنا لیں. یہی جذبہ زیادہ تر مسلم دیشوں میں آپ کو نظر آئے گا. پوری اور جہاں جہاں سیریا کے اندر بھی دیکھیے جس طریقے سے وائلنس لایا جا رہا ہے، باہر سے اس میں کوشش کی جا رہی ہے، باہر سے اس کے اندر کیا جا رہا ہے، حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی اس طرح کی مہم نہیں تھی. یہ جہاں جہاں وائلنس ہو رہا ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ ویسٹرن دیش جان کے وائلنس کرتے ہیں، اور پھر وہاں پہ انٹروین کرنے کی وہ ان کی ایک سازش ہوتی.
بہت بہت شکریہ جناب. اندرابی صاحب، جناب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، لیبیا اور یمن کے تعلق سے جو متضاد روش اپنائی ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے؟
جی یہ تو سطحی طور پر متضاد لگ رہا ہے، لیکن ایمز وہ ایک ہی فالو کر رہے ہیں.
جی
یعنی لیبیا میں بھی اور یمن میں بھی وہ وہاں کا جو آؤٹ کم ہے، وہاں جو نتائج برآمد ہوں گے اس پر وہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، اس کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں. تو دونوں جگہوں پہ وہی ہے. البتہ صورتحال میں وہی چیزیں ہیں جو کچھ آغا صاحب فرما رہے تھے. صورتحال میں آلموسٹ وہی چیزیں ہیں کہ لیبیا میں ایک تو قذافی کے ساتھ ہمیشہ ان کی ایکویشن نہیں بن رہی تھی، امریکہ کی، برطانیہ کی، اور حال ہی میں تو اس نے کافی اب رجوع کیا تھا. اور یہ بھی ہے کہ وہ قذافی کو کسی طرح سین سے ہٹانا بھی چاہتے تھے، اس سے کہ ابھی یہاں ایک ٹی وی پہ ایک بحث ہوئی تھی کہ یہاں کے لوگوں نے اور یہاں کی حکومت نے کتنے لوگوں کو لیبیا کے حوالے کیا تھا، اور ان پر کتنا تشدد وہاں کیا گیا اس حکومت کے کہنے پر. تو وہ قذافی ہی اس کا رازدار ہے، قذافی کے پاس وہ راز تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ اس کا، یعنی وہ کوئی ڈیپینڈیبل فرینڈ نہیں تھا، وہ ایک میورک قسم کا آدمی تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ وہ بحث، یعنی ان پر جب آپ کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں تو نہ ان کی دوستی پر نہ ان کی دشمنی پہ بھروسہ ہوتا ہے. تو لہذا اس کو وہ وہاں سے ہٹانا چاہتے تھے، اور بھی کچھ وجوہات ہیں. لیکن یمن میں انہوں نے اس طرح کا نہیں کیا، اس لیے کہ یمن میں اس طرح کے انٹرسٹ گروپس نہیں تھے. اصل میں اس وقت آپ دیکھیں گے نا کہ سب سے زیادہ جو توجہ شام کی طرف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں انٹرسٹ گروپس پیدا ہوئے ہیں، اور یہ انٹرسٹ گروپس کے ساتھ مغرب کا براہ راست ایک کنیکشن بن رہا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ اگر ان کے ذریعے وہاں کی حکومت کو الٹائیں تو ان کے لیے فیوچر بہتر رہے گا. اب یمن میں عوامی تحریک ہی رہی، وہاں اس کی وہ انٹرسٹ گروپس میں سپلٹ نہیں ہوئی. تو لہذا اگر وہاں کے عوام کے سپورٹ میں مغرب کوئی اقدام اٹھائے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہاں کا آؤٹ کم اس کے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں. ویسٹ کے لیے بہتر یہ سمجھتا ہے، اپنے لیے یہی بہتر سمجھتا ہے کہ علی عبداللہ صالح نے کافی وقت سے ان کی خدمت کی ہے، ان کے انٹرسٹ کو وہاں پہ پرزرو کیا ہے، تو یہی پریفر کریں گے کہ وہ یا انہی کا کوئی ڈیپٹی وہاں پہ رہے، یعنی وہاں وہ سٹیٹس کو ہی چاہیں گے، اس لیے کہ یہ ایک ڈیپینڈیبل ایک سچویشن ہے ان کے لیے، اور اگر یہ ڈسرپٹ ہوتی ہے تو پھر کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اسی لیے یہ کنسیڈریشنز ہو سکتی ہیں۔
جی بہت بہت شکریہ ساجد صاحب، ایک منٹ کا وقت ہمارے پاس رہ گیا، اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔
بس میں شام کے طرف، جیسا کہ اندرابی صاحب نے اشارہ کیا کہ امریکہ شام میں جو ہے وہ پوری مداخلت کر رہا ہے، وہاں پر ایک جو مثلث بن کے آئی ہے سعودی عرب، القاعدہ نے بھی اب پورے طور پر جو ہے وہاں پہ مداخلت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شام کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے، وہاں پہ بھی دیکھا جائے تو ایک طویل عرصے سے ایک ہی حکومت چلی آ رہی ہے اور ایک ہی سیٹ اپ چلا رہا ہے، اور وہاں پر بھی بظاہر لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، اصلاحات چاہتے ہیں، اور شام کی حکومت جو ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ بشار اسد نے جو تبدیلیوں کا اعلان کیا، آئندہ ریفرینڈم بھی کرایا جائے گا، نیا آئین جو ہے مرتب کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے عناصر وہاں پر جو ہے وہ ہیں کہ جو مسلسل گڑبڑ پھیلا رہے ہیں، اور بموں کے دھماکے، خود کش کارروائیاں اور مختلف قسم کے جو چیزیں ہم دوسرے ممالک میں دیکھتے رہے ہیں وہاں پر ہم اس کے اثر دیکھ رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شام میں ایک ایسی حکومت برسر اقتدار ہے کہ جو اس وقت اسرائیل کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے، لہٰذا وہ اس کو وہاں سے اسکرین سے ہٹا کر وہاں پر ایسی حکومت لانا چاہتے ہیں کہ جن کو القاعدہ یا طالبان کا کہہ کے افغانستان سے ہٹایا گیا، وہاں وہ سارے ایلیمنٹ موجود ہیں اور اس کی جو ہے امریکہ حمایت کر رہا ہے۔
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ساجد صاحب۔ اسی کے ساتھ ہم قمر آغا صاحب اور عنایت اللہ اندرابی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں۔ بہرحال ایک بات طے ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جہاں بھی مداخلت کرتے ہیں وہاں عوام کی حمایت ان کے مد نظر نہیں ہوتی ہے، عوام کے مفادات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے اپنے مخصوص سامراجی اور استعماری اہداف ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، شکریہ۔